खिलाफ नहीं करेंगे,
सही,
बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं सदर वजीर आजम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काबुल के इंसिडेंट को ऐसे देख लें कि खुदा न खास्ता अगर ये इस्लामाबाद पे होते और उसका क्लेम अफगानिस्तान में होता तो वो कैसे रिएक्ट करते। तो ये तो मालूम था कि उसके बाद हमारे ताल्लुकात था जरा खराब से हो गए, बल्कि नाराजगी अफगानिस्तान में ज्यादा हो गई। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान के लीडरशिप को कि उन्होंने जैसे माजी में करते थे कि अगर अफगानिस्तान से इल्जाम आता है तो इधर से दो इल्जाम वापस जाते हैं, तो इस मरतबा इल्जाम कोई नहीं गया वापस, बल्कि हमेशा ये कोशिश की गई कि अफगानिस्तान को कहें कि भाई ये तरीका नहीं है बात करने का, हमने एक रास्ते पे चलने का वादा किया था, अगर गिले शिकवे हैं तो वो हम आपस में मिल बैठ के हल कर लेंगे, लेकिन पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इसलिए सरताज जदी साहब इस कॉन्फ्रेंस में गए कि इस मौके को इस्तेमाल करके अशरफ गनी साहब और दूसरे अकाबरीन को ब्रीफ कर ले कि पाकिस्तान सही मानों में वाकई ये हल चाहता है, पीसफुल अफगानिस्तान हमारे अपने इंटरेस्ट में है, अगर अफगानिस्तान के लिए नहीं चाहिए पाकिस्तान के लिए चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है।
ठीक है, अमानुल्लाह गलेज़ई साहब के पास जाने से पहले अगर हम सरताज अजीज साहब की गुफ्तगु से एक मुख्तसर सी झलक सुनवा सकें, सऊदी झलक, जब उन्होंने इस दौरे पर जाने लगे तो उन्होंने रवानगी से कुछ ही लम्हे कबल वॉइस ऑफ अमेरिका हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो से बात की, सुनते हैं एक साउंड बाइट उनकी।
Its priorities and the way forward, and we will help whatever they decide.
वो जो भी फैसला करेंगे हम उनमें उनकी मदद करेंगे और अपनी तरजीहात का तयन अफगानिस्तान को करना है। अमानुल्लाह गलेज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अफगानिस्तान के नुक्ते नज़र से बताइएगा। अटैक्स हुए, अटैक्स के बाद उनके शुबात, बल्कि जैसे अयाज़ वज़ीर साहब ने कहा, उन्होंने खुल के कहा कि जी ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने प्लान किया है या वो उसको अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए है। क्या आपको लगता है कि यही स्ट्रेट फॉरवर्ड यही चीज़ें वो टेबल करेंगे और पाकिस्तान कैसे एड्रेस कर सकता है इन तहफ़ुज़ात को?
जी वो तो डेफिनेटली वो तो यही कहेंगे जैसे अयाज वजीर साहब ने बताया कि वो पाकिस्तान से कुछ चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकली कुछ हो। नवाज शरीफ साहब ने खासतौर से वादा भी किया, तो उसमें जो आपके सवाल के जवाब में मेरे ख्याल में कि अगर तो पाकिस्तान ये कर सकता है कि तालिबान को मजबूर कर दे कि वो सीज फायर कर लें फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल में तो इससे तो जो जितना भी वहाँ पे फ्यूचर में तमाम बनेगा वो इसी पे ही बनेगा।
आपके ख्याल में अफगानिस्तान की क्यादत ये कह सकती है कि पाकिस्तान तालिबान को सीज फायर पे मजबूर करे या इन्फ्लुएंस करे?
वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का इतना असर रसूख तालिबान पे है या उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
आपका एनालिसिस क्या है, पाकिस्तान का वाकईतन इन्फ्लुएंस अभी तक है खासतौर पर अफगानिस्तान के तालिबान पे?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो काफी है, अब पाकिस्तान के अब खुद भी अपने मसाइल हैं, अभी ज़रबाज चल रहा है बलूचिस्तान में, अगर तो वो फर्ज करें तालिबान के साथ कोई वो कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी लेते हैं अफगान तालिबान के साथ, मेरा ख्याल ये है कि उससे जो है पाकिस्तान ये समझता है कि ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। और दूसरी बात ये है जो कि अगर तो फर्ज करें कि अगर कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी शुरू होती है पाकिस्तान की अफगान तालिबान के साथ, तो उससे फिर यह है कि फिर उनको मजबूर नहीं किया जा सकता निगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए। तो ये एक तरह से ये दोनों चीजें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी भी हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि चलो कुछ हो, लेकिन वहां पे मसला ये है कि अगर तो मजीद अगर एक दो मजीद बड़े अटैक्स होते हैं काबुल में, तो मेरे ख्याल में फिर अशरफ गनी साहब के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन होगा कि पाकिस्तान के साथ जो है ना किसी भी तरह से वो बातचीत का कोई सिलसिला जारी रख सकें। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो सिचुएशन है वो तो उसके मुताबिक अब कुछ वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए जो अशरफ गनी साहब जो है वो एक वाहिद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने अगर तो अफगानिस्तान में अमन के लिए और खत्ते में खुद पाकिस्तान के लिए उन्होंने अगर अमन के लिए काम करना है तो अशरफ गनी साहब जो है वो मैं ये समझता हूँ बहुत एक एसेट है कि उन्हीं की मौजूदगी में ही कर सकते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो या फर्ज करें कोई चेंज वहां पे आता है अफगानिस्तान में, या फर्ज करें खुदा न खास्ता अशरफ गनी साहब की सेहत खराब होती है या वहां पे, तो डेफिनेटली रशीद दोस्तम साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं پھر تو کسی بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کا کوئی صورتحال کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, کیونکہ رشید دوستم صاحب نے خود ریسنٹلی کہا کہ وہ کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایون بند ہونے چاہیے.
آپ یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب ایک بہتر ایک موقع ہے پاکستان کے لیے کیونکہ وہ ڈپلومیسی پہ بلیو کرتے ہیں.
دیکھو جناب, بہتر تو وہ ایک بات ہے, واحد سنگل ایک موقع ہے, لاسٹ چانس ہے. اگر تو اشرف غنی صاحب کی موجودگی میں پاکستان اس حالات سے اس طرح فائدہ لیتے ہوئے کہ وہ امن کے لیے کام کریں تو وہ کر سکتے ہیں. اگر اشرف غنی صاحب نہیں رہتے ہیں, جو میری معلومات ہیں افغانستان پہ, اور کوئی بھی وہاں پہ کوئی لیڈر دوسرا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ کسی بھی, چاہے پاکستان جتنا بھی ہونا ہے سو ان فیوچر
مستقبل میں. ایاز وزیر صاحب, سفارتی طور پہ آپ اتفاق کرتے ہیں امان اللہ غلزئی کے اس انالیسس سے؟
دیکھیے, اگر ساری چیز یہاں شفٹ کی جائے پاکستان میں کہ وہ طالبان کے ہاتھ مروڑ لے, تو یہ اس لیے بھی ناممکن ہے کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے جب پاکستان نے پوری اپنی کوشش کی بعض چیزوں پہ کہ طالبان بات مان لے, وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں, فیصلے خود کرتے ہیں. ہاں, پاکستان کی انفلوئنس اتنے تک ضرور ہے کہ اس کو کانے کرے, راضی کر لے کہ وہ اشرف غنی صاحب کے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں, باتیں کر لے. اب ان باتوں میں کیا طے ہوتا ہے, کیسے طے ہوتا ہے, یہ ان دونوں کا کام ہے. اس میں پاکستان طالبان کے ہاتھ نہیں مروڑ سکتا کہ تم جا کے وہاں پہ دو نمبر کے شہری بن کے کام کرو, یہ ان کا کام ہے. جیسے کرتے ہیں کر لے, لیکن فیصلہ افغانستان نے کرنا ہوگا کہ وہ امن کے راستے, پاکستان اور طالبان کے ساتھ امن کے راستے کو ڈھونڈنے پہ جانا چاہتا ہے, یا پھر لڑائی کا راستہ, جو دوستم والی بات انہوں نے کہی. اگر لڑائی پہ یہ جیت سکتے تو یہاں پہ امریکہ بھی رہا تھا, نیٹو بھی رہے تھے, پوری دنیا کی پوری سپر پاور کے ساتھ یورپ کی کل طاقت یہاں بیٹھی تھی, وہ بھی طالبان کو فارغ نہ کر سکے, سب جو گیٹ نہ کر سکے. تو دیٹ از ناٹ دا وے, طریقہ یہی ہے. لڑائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں افغان ہیں, اشرف غنی صاحب کی حکومت بھی افغان ہے, طالبان بھی افغان ہے, یہ آپس میں بیٹھ جائے. جیسے کرتے طالبان کل فیصلہ کر لے کہ ہم سرینڈر کرتے ہیں, ہم آپ سے عام سپاہی ہیں, ہمیں اسے کیا کام ہے, ہم تو وہی مانتے ہیں. اگر اشرف غنی صاحب اسے کہے کہ نہیں آ جائیں میری جگہ, آ بیٹھ جائیں, ہمیں وہ منظور ہے, جو فیصلہ وہ کر لے. پاکستان اس میں مداخلت نہیں کرے گا, لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان طالبان کو کان میں بات ضرور کر سکتا ہے, کان ہمارے قریب ہیں,
مروڑ نہیں سکتا.
جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان کا اپنا کام ہے, ہاتھ مروڑنا ہمارا کام نہیں ہے, نہ کر سکتے, نہ ہماری اتنی طاقت ہے.
ایاز وزیر صاحب, یہ بتائیے گا, یہ جو مذاکرات شروع ہوئے اور ملا عمر ان کے انتقال کی خبروں کے بعد وہ پھر سسپینشن کا یا ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے, وہاں پہ بھی ٹرانزیشن کے اپنے مسائل ہیں, لیکن ابھی تک اس وقت آپ کے خیال میں اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا دونوں فریقوں میں سے کون سی فریق پہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے, یعنی حکومت کو کہہ سکتا ہے آگے بڑھو, یا طالبان کو کہہ سکتا ہے کہ آگے بڑھو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرو؟
دیکھیے, میرا خیال تو یہ کہ پہل تو افغان حکومت کو خود کرنی پڑے گی کہ ہم نے طالبان کے ساتھ بات کرنی ہے, اور پاکستان کے ایک سالس کے کردار کو وہ مانے اور پاکستان کو کہے کہ آپ سالس بن جائیں, طالبان کو منا لیں, ہمارے ساتھ بٹھا دیں, تو تب بات بنتی ہے. لیکن اگر وہ صرف کابل سے حکم دینا چاہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, نہ کوئی اس طرح مانتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ جب سرتاج عزیز صاحب گئے ہیں, سب سے ملاقاتیں کی ہیں, پاکستان کا نقطہ نظر بھی کھل کے واضح کیا ہوگا, تو کچھ بات آگے بڑھے گی. میرا خیال ہے وہ بھی منجے ہوئے لیڈرز ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ بندوق سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور افغانستان کو جتنی امن کی, جتنی اقتصادی ترقی کی ضرورت ہے اتنی ہمیں بھی ہے, اور افغانستان کے امن کے بغیر پوری ریجن ترقی کے راہ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ اشد ضرورت ہے, ہمارے دونوں کا سروائیول امن میں ہے, پیس میں ہے,
بات چیت. اور ایک اور فریق بھی ہے اس وقت جس نے کہنا چاہیے کہ بہت جانی مالی قربانیاں اور ایک بہت بڑا سٹیک واشنگٹن کا بھی اس خطے میں ہے. غلزئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بد اعتمادی کی ایک فضا پیدا ہوئی خاص طور پہ کابل پہ حالیہ حملوں کے بعد, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ ویک سوزین رائس کا دورہ تھا، امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر اسلام آباد گئیں، وہاں پہ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ملاقات اگرچہ یہاں پہ ڈیلیگیشن پاکستان کا آنا پہلے سے طے تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو امریکہ کی سفارتکاری ہے اس کا بھی اس میں عمل دخل ہوگا، ان کو دوبارہ کنیکٹ کرنے میں یا یہ میسج دینے میں کہ جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے؟
ڈیفینیٹلی، دیکھو ابھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہیں تعلقات اچھے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان تو نہیں چاہے گا کہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے حالات بنے جو کچھ ایک سال دو سال پہلے بنے تھے، اور وہاں پہ وہ جو ان کے لیے وہ اسپیشل وہاں پہ یہ جو آپریشنس کے لیے وہ جو اسسٹنس مل رہی تھی وہ بھی سسپینڈ کر دی ہے یا سسپینڈ ہو سکتی ہے، اگر تو فرض کرے وہ کانگریس میں اگر وہ اس طرح سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہیئرنگ میں کہ وہاں پہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ کافی وہ نہیں کر رہا، کہ اس ناٹ وہ ڈو اینف والی بات اگر ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف یہ اب امریکہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ڈیفینیٹلی چین کے ساتھ بھی اس معاملے میں کوآرڈینیشن ہے کہ کسی طرح سے افغانستان میں اگر امن لایا جا سکے تو امریکہ کا بھی رول ہے، چین کا بھی رول ہے، اور پھر افغانستان اور پاکستان آپس میں سارے سلسلے کو کس طرح حل کرتے ہیں ابھی یہ دیکھنا ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا، سرتاج عزیز صاحب نے ایک لفظ بولا گزشتہ روز، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو تعلقات ٹھیک جا رہے تھے، پھر یہ ملا عمر کے انتقال کی خبروں کے بعد کچھ ایکسپلائٹرز جو ہیں وہ لگتا ہے بیچ میں آ گئے، آپ کے خیال میں ان کا اشارہ کس جانب تھا؟
دیکھو وہاں پہ جو ایک فارمر وہ ناردرن الائنس تھا، اب تو اسی نام سے وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہی لوگ موجود ہیں سارے وہاں پہ، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اشرف غنی کے پوائنٹ آف ویو سے کافی ان کا فرق ہے، تو وہ ان کا اشارہ ڈیفینیٹلی وہ انہی لوگوں کی طرف ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہیں یہ تو ناردرن الائنس کی بات ہے، اب اشرف غنی صاحب کے اپنے یا ساؤتھ میں جو ان کا مین سپورٹ ساؤتھ اور ایسٹ میں ہے افغانستان کے، وہاں پہ کرزئی صاحب اپنا ایک پولیٹیکل کلک ہے، تو شاید اس کی طرف بھی ان کا اشارہ ہو کہ وہ یہ نہیں چاہ، لیکن کرزئی صاحب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ حصہ لیں، یہ فرق ہے، لیکن ناردرن الائنس کے جو لیڈرز ہیں ان میں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ یا تو وہ امن چاہتے نہیں، یا اگر وہ آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ ٹھیک سے کام نہیں کر سکیں گے، اگرچہ آفیشلی اوپنلی یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہے وہ طالبان کو کے ساتھ بات چیت کو ان اے وے سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔
ٹھیک، ایاز وزیر صاحب، اس سیگمنٹ کو ہم کنکلوڈ بھی کرنا چاہیں گے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ محض کوئنسیڈنٹ ہے کہ جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان بقول رپورٹس کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائیاں زیادہ نہیں ہو رہی ہیں، تو مشروط کیا جائے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کو اس کے ساتھ، اور پھر مین وائل جو ہے وہ کابل کے اندر پے در پے وہاں پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جواباً جو تعلقات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ایک خلیج آ جاتا ہے، یہ محض کو انسیڈنٹ ہے، ریئیکشن ہے، یا کہیں اس کے کوئی کنیکٹیوٹی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے یہ تو خاص عرصے سے، بلکہ جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، تو حقانی نیٹ ورک اور ڈو مور یہ کسے تو چلے آتے رہے ہیں، لیکن ابھی آف لیٹ یہ ڈو مور والی بات بند ہو گئی تھی، اب امبیسڈر رائس جب آئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کے ملاقات میں یہی بات دوبارہ اٹھائی گئی، حقانی نیٹ ورک اور ڈو مور، تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور امبیسڈر رائس بھی میرا خیال ہے جانتی تھی، قصدن کہہ دیا کہ حقانی نیٹ ورک از انڈیپینڈنٹ، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر وہ طالبان سے آپ الگ کر لیں تو ٹھیک ہے یہ زادران ہے اس علاقے کے، لیکن پھر ان کی حیثیت ایز اے فائٹر بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کا بیٹا ابھی یہ نئے امیر جو انہوں نے بنایا منصور صاحب اس کے ساتھ نمبر ٹو ہے، تو جو فیصلہ طالبان کریں گے وہ حقانی بھی مانے گا اور حقانی کے نیٹورک والے جتنے بھی لوگ سب مانیں گے، لیکن انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہ نیٹ ورک کر سکتا ہے نہ کرے گا، کیونکہ اس میں ان کی سیاسی یا لڑائی والی موت ہے، وہ نہیں کریں گے، ناممکن ہے،
صحیح.
تو اگر طالبان کے ساتھ بات ہو جائے تو وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، باقی ضرب عزب میں نارتھ وزیرستان سے سارے لوگ گئے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے بشمول حقانی صاحب کے،
صحیح.
کدھر گئے ہمیں نہیں پتا، لیکن نارتھ وزیرستان سے
آپ کے خیال میں موجود نہیں ہے. اس کو سم اپ کرتے ہیں اسی حصے کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ مجھے بتائیے گا مختصراً، آپ کے خیال میں یہ دورہ سرتاج عزیز صاحب کا ڈی ایسکلیٹ کرے گا ان ٹینشنز کو جس وقت موجود ہیں؟ کچھ لیول نیچے آئے گا اس کشیدگی کا؟
جی میں تو خاصا پر امید ہوں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو پھر اللہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بچائے، لیکن آئی ایم کوائٹ ہوپ فل انشاءاللہ اس سے فضا بہت بہتر ہو جائے گی۔
غلزی صاحب، مختصراً کیا اس سے فضا بہتر ہوگی اس دورے سے؟
میں یہی کہوں گا اس سے فضا صرف اس صورت میں بہتر ہوگی کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں کوئی بڑے اٹیکس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔
دونوں مہمانوں سے درخواست کہ ہمارے ساتھ رہیں، اسی سے جڑا ہوا جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آپریشن ضرب عزب، اس پہ اٹھنے والے اخراجات اور ذمہ داریاں یعنی ریاستوں کی، اس پہ ہم آپ کے کوئک کمنٹس لینا چاہیں گے ایک بریک کے بعد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر انجم ایرل گل اور ان کے ساتھ گل رخ موجود ہیں، جیکسن ویٹس اور کیت ہومز ہمارے انجینئرز ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں افغانستان پاکستان تعلقات کی، اور اب ہم جائزہ لیں گے ضرب عزب آپریشن کا۔ پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، اس آپریشن پہ اور جن لوگوں نے اس آپریشن کے سبب وہ اپنے گھروں سے نقل مکانی کی، ان کو واپس ان کے گھروں میں شفٹ کرنے میں اب تک کم از کم 1.90 کروڑ ڈالر، تقریباً 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور پاکستان یہ تمام تر اخراجات جو ہے وہ اپنے وسائل سے کر رہا ہے، اور اپنے وسائل پہ ان اس آپریشن کا پورے کا پورا برڈن موجود ہے۔ جیسا کہ خبروں میں بھی آپ نے سنتے رہتے ہیں، اور ابھی اس سیگمنٹ میں بھی ہمارا یہاں پہ تذکرہ ہوا کوئلیشن سپورٹ فنڈ کا۔ پاکستان کی افواج کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ میں ایک طویل عرصے سے امریکہ کی طرف سے معاونت حاصل تھی، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس کو مشروط بھی کیا جا رہا ہے، اور جو اس مہینے یا جو تازہ ترین اس کی جو قسط یا انسٹالمنٹ جاری ہونا تھی وہ بھی ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ اس پہ کیا دباؤ آ سکتے ہیں، کیسے اس کو متاثر کر سکتا ہے، اور کیا پاکستان اس کو اپنے وسائل سے جاری رکھ سکتا ہے، اس کا انالیسس کریں گے ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور امان اللہ غلزی صاحب۔ غلزی صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، پاکستان کیا اکیلا اپنے وسائل پہ لڑ سکتا ہے؟ اگر اس جنگ کو یا دہشت گردی کو عالمی مسئلہ سمجھا جاتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی کردار یا سپورٹ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ؟
میرے سامنے اگر پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہو، فائنینس سپورٹ، تو پاکستان زیادہ عرصے تک پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی ڈیفینیٹلی، کہ وہ پھر ان کے لیے لڑنا مشکل ہوگا۔ یہ میرا انالیسس یہ ہے، پاکستان کو بہت ضرورت ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ ملتا رہے۔
جی ایاز وزیر صاحب، مطلب دہشت گردی کا خاتمہ کیا کسی ایک قوم کا ایشو ہے؟ کیونکہ اس کو تو اب ایک گلوبل فینامنا اور گلوبل تھریٹ سمجھی جاتی ہے، اور وہ ٹریول بھی کرتی ہیں یہ چیزیں آگے پیچھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی جو برادری ہے اس کو کتنا کنیکٹ ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ ہر لحاظ سے، اگر آلات کی ضرورت ہے یا باقی جو سامان ہے، معاشی امداد کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے دنیا کے لیے؟
دیکھیے، ضروری تو بہت ہے، اگر صرف پیسے والی بات درمیان سے ہٹا دے، باقی جو کوئی آپریشن ہے، کوئی ٹیررسٹ ٹریول کرتا ہے، آتا ہے، پکڑنا ہے، کہیں ادھر گیا، تو دوسرے ملکوں کی ظاہر بات ہے ضرورت ہے کوآرڈینیشن کی، لیکن ساتھ ساتھ فائنانشل مدد کی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ ان پہ خرچہ ہوتا ہے، یہ کانسٹنٹ کنٹینیوس جنگ ہے، کوئی 2 دن کی تو نہیں ہے۔ اگر پاکستان خود برداشت کر سکتا ہے، جو میں نہیں سمجھتا، اتنی فائنانشل طاقت پاکستان کی ہے، لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ فوج ان کی اب ہر جگہ قبائلی ایریا میں پہنچ گئی ہے، جس پہ انیشل کاسٹ ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اب اپنی جگہ پہ ہے، موجود ہے، اس کو مینٹین کرے گی۔ آج کے خبر ایک یہ بھی تھی کہ شاید 2019 تک فوج وہاں پہ رہے گی، چاہے اس کی مدد کرے یا نہ کرے وہ تو رہے گی، اپنے خرچے پہ تو رہے گی، لیکن مدد کر لے تو جو ایکسٹرا کاسٹ آئے گا، جن کا آپ نے ابھی ذکر کر لیا، اسی طرح اور بھی کاسٹ آئیں گے، تو پاکستان کے اوپر برڈن کم ہو جائے گا، اور یہ اتنے ڈھیر سارے جو ہمارے آئی ڈی پیز ہے ان کو واپس صرف واپس نہیں لے جانا ہے
جی.
ان کی مارکیٹیں, ان کے گاؤں, ان کے ولیجز سب تباہ, انفراسٹرکچر کو دوبارہ کڑا کرنا ہوگا. یہ بہت زیادہ پیسہ مانگتا ہے
جی.
میرے خیال میں تو جیسے یورپ کے لیے مارشل پلان ہوا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد
جی.
اسی طرح فاٹا کے انفراسٹرکچر کو کڑا کرنے کے لیے, لوگوں کا اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے کے لیے آپ کو ایک مارشل پلان کی طرح چیز فاٹا کے لیے کرنی ہوگی. تو یہ بہت بڑی رقم ہوگی, یہ پاکستان کے بس کی بات اکیلے میں نہیں سمجھتا ہوگی. اور اس کے بغیر ضرب عزم کی کامیابی ہو تو جائے گی کچھ حد تک, لیکن لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہوں گے, اور ناراض آدمی کو ورغلانا, غلط استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا ایاز وزیر صاحب, فارمر امبیسڈر, ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. امان اللہ خلیل عزیز صاحب, یو ایس بیسڈ اینالسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی سیگمنٹ پہ ہم کوئی کمنٹس لیں گئے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, ممتاز پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں, حالات ہیں اور بین الاقوامی حالات ہیں, ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ان پہ اس ایشو پہ بھی انالیسز لینے کے بعد ہم نے بنیادی طور پہ ان کو زحمت دی, جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے, پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی سیاست, اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں, ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
بالکل میں سن سکتا ہوں.
جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اس وقت لائیو ہیں. اور اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے, جو ہم نے پچھلے دو سیگمنٹس پہ بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ کوئکلی آپ ان دونوں پہ کمنٹ کیجئے. ایک تو پاکستان افغانستان تعلقات, سرتاج عزیز صاحب کا دورہ کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, افغانستان کے ساتھ جو بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے یا جو خلیج پیدا ہوا ہے اس کو کم کرنے میں. پھر دوسرا ہم ضرب عزم آپریشن پہ بات کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی فائنانشیل سپورٹ کے بغیر اس آپریشن کو کتنی دیر تک جاری رکھا جا سکتا ہے. آپ کے پاس تین منٹ ہیں, پھر ہم بریک لے کے ریڈیو اور ٹی وی ہو جائیں گے, جس میں ہم آپ سے پھر پالیٹکس پہ بات کریں گے.
میرا خیال یہ ہے کہ دوسرا جو سوال ہے بہت اہم ہے, میں اس سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کے لیے, زندگیاں بچانے کے لیے, ملک کو مستحکم بنانے کے لیے اور دہشت گردوں سے ایک پاک معاشرہ پیدا کرنے کے لیے کوئی قیمت بھی بڑی قیمت نہیں ہوتی. اور ہم نے جو ہماری جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے اور ویسے جو مٹیریل لاسز ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, وہ ہنڈریڈ آف بلینس میں ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیڑھ ارب یا دو ارب کے قریب ہم اپنا پیسہ, ارب ڈالرز ہم خرچ کر چکے ہیں, مزید ہم خرچ کر چکے ہیں. لیکن ہماری توقع تھی کہ جن طاقتوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں یہ جنگ مجبوراً لڑنی پڑی ہے اور اپنی قربانیاں دینی پڑی ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اگر وہ نہ بھی کریں تو یہ جنگ ہمارے لیے ناگزیر ہے اپنی قومی سلامتی کے لیے, اور اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کے کوئی ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے. افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے حال میں, ماضی میں اور ہمیشہ کی طرح سے کوشش کی ہے کہ اس ملک کو مستحکم کیا جائے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کے لیڈر کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حقائق ان کے ملک کے اندر کیا ہیں, ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ساری بڑی طاقتیں مل کے یہاں پہ آئیں
جی.
انہوں نے آپ کو ایک طاقت بھی دی, ایک صلاحیت بھی دی, ایک ریاست کو دوبارہ منظم کیا اور ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی, خون بہایا, پیسہ بہایا, لیکن وہ ایک جس کو کہ آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں طالبان
جی.
ان کو وہ زیر کرنے میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے, اور وہ یہ معاملہ آپ پہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ آپ کیا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, اور انہوں نے بھی مذاکرات کا راستہ اختیار کیا
صحیح.
تو اگر افغانستان, ہم نے یہ ان کو کہا ہے, ستاجی صاحب اس لیے ان کے پاس گئے ہیں
جی.
کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوج کے ذریعے اور لشکر کشی کے ذریعے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ آف یور لک, لیکن آپ یہ کر نہیں سکیں گے. آپ نے یہ تو کہا تھا کہ ہم اندر آئیں اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. جب طالبان کو ہم لے آئے مذاکرات میز پر, تو دوسرے پہ ایک دن پہلے مذاکرات سے جو دوسرا راؤنڈ ہونا تھا مری میں, تو وہ انکشاف ہو گیا اور یہ انہوں نے کیا کہ بھائی اگر آپ پہلے اپنا متحد تو ہوں, وہاں پہ مجھے اتحاد نظر نہیں آتا افغانستان کے اندر. جو انہوں نے کمپین شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف, بہت افسوسناک ہے, لیکن ہماری طرف سے ایسا کوئی جواب نہیں جائیں گا. ہماری محبت, ہمارا احسان ان کے مہاجرین کے لیے, ان کے ملک کے لیے, ہم اسی طریقے سے ان کی خدمت کرتے رہیں.
جی ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کا ایک ہم نے وقفہ لینا ہے, جس کے بعد ہم ریڈیو اینڈ ٹی وی ہوں گے, ہمارے ٹی وی کے ویور بھی ہمیں جوائن کر سکیں گے, اور اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک ہے, اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماجد صدیقی صاحب نے بھی, کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجو مہرل گل اور گل رخ, جبکہ ہمارے انجینئر کیتھ ہومز اور ان کے ساتھ جیکسن ویڈز موجود ہیں. پروگرام کے ہمارے جو پچھلے دو حصے تھے, خاص طور پہ صرف ہمارے ریڈیو لسنرز کے لیے, اس میں ہم نے بات کی پاکستان افغانستان تعلقات پہ, اور پاکستان میں جاری آپریشن ضرب عزم, اس پہ ہم نے بات کی کہ اس کے لیے فائنانشیل اسسٹنس یا کنٹریبیوشن دنیا کی جانب سے کتنا ہونا چاہیے, اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کی, خاص طور پہ صوبہ سندھ کی سیاست. اس صوبے کی دو بڑی سیاسی جماعتیں, دو بڑی سیاسی قوتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ, دونوں پہ اس وقت دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کراچی کے اندر خاص طور پہ آپریشن کے تناظر میں یہ دباؤ ہے, اور یہ آپریشن بنیادی طور پہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شروع کیا گیا تھا جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایپیکس کمیٹی میں, جس کے اندر سیاسی اور فوجی یا سیکیورٹی فورسز کی موجودگی ہے. یہ کمیٹی بنیادی طور پہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے تابع ہے یہ آپریشن, لیکن اس آپریشن کا دائرہ کار اب جرائم کے ساتھ ساتھ اس سے جو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم سے وابستہ یا ایسی طاقتیں جو وہاں پہ جرائم کو اور دہشت گردی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہوئے اسے استفادہ کر رہی ہیں, یہ شہر کی صورتحال اور ملک کی صورتحال, اس کی اندر اس کا کوئی کردار ہے, ان کو ٹریس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پچھلے عرصے میں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ, اس کی قیادت, اس کے ورکرز, اور پھر اس کی قیادت, اسی طرح اب پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے ورکرز اور اس کی قیادت, اس کی لپیٹ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کے بعد دونوں پارٹیاں احتجاج بھی سخت کر رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو چکی ہے, اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک عرصے سے مفاہمت کی سیاست پہ بلیو کرتی تھی, وہ وفاقی حکومت کو اس پہ سخت یا ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انالیسز ہم لیں گے کہ یہ رخ کس طرف جائے گا, الٹیمیٹلی صورتحال کیا ہو سکتی ہے, اور بعض مبصرین اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم بھی کریٹ ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کون سی قوتیں اٹھا سکتی ہیں, ان کو قوتوں کو منظم کرنے والی قوتیں کون سی ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اس کا جائزہ لیں گے, اور ماجد صدیقی صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, یہ میری تمہید ہے, اس کے اندر بہت سارے سوالات بھی ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں.
یہ تھوڑا سا کنٹروورشل بات ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے یا کیا یہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف آپریشن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کے خیال کے خلاف یہ آپریشن ہے. ہوا یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں نے سیاسی جماعتوں میں پناہ لی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس پروٹیکشن تھی, اور ظاہر ہے کہ جو وسائل انہوں نے پیدا کیے ہیں کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے, وہ انہوں نے جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. یا یہ ہے کہ جب ادارے کمزور کر دیے گئے یا ہوئے, اور ان کے کمزور کرنے میں سندھ کے اندر یہ دونوں سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے, کہ ججز کو قتل کرنا, پراسیکیوٹرز کو قتل کرنا, ایسے نہیں ہو جاتے. پولیس کے ایک ایک بندے کو چن کے قتل کرنا ایسا نہیں ہوتا, منصوبہ بندی سے. جب انہوں نے خوف کی فضا پیدا کی تو اداروں میں اپنے لوگ لگا کے انہوں نے سیاسی جو جائزیت تھی, ان کی نمائندگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اپنے لوگ یہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی, اور پھر ظاہر ہے کہ اب جو لنک بن رہا ہے کہ دہشت گردوں کی بھی کچھ لوگوں نے مدد کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے یا ان کو شک دار بنانے کے لیے. تو یہ اتنا حالات خراب ہوئے ہیں کراچی کے, سندھ کے, اور ان دونوں سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. تو جو لوگ ان کے اندر جرائم پیشہ پھنسے ہوئے, لوگ گھسے ہوئے ہیں, تو ان کو نکال کے قانون کے کٹہرے میں لانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جو وہ سندھ کے سیاستدان نہیں کریں گے, وفاقی اداروں کی, فوج کی, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے, ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ایک کرمنل ونگ ہے سیاسی جماعتوں کا, اور اسکری ونگ ہے, ایک پیپلز امن کمیٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا, سیکٹر جانے پہچانے جاتے ہیں, اور پھر ایک پورا ایکسٹرشن کا بازار گرم رہا ہے کراچی کے اندر. جب ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے کارکن ہے بھائی, ان کو آپ کیوں
پکڑ رہے ہیں؟ ماجد صاحب انالیسس لیتے ہیں. ماجد صاحب جی, ماجد صاحب یہ بتائیے گا, کراچی کے عوام, سندھ کے عوام اپنی دونوں بڑی سیاسی قوتیں ہیں جن کے اوپر یہ الیگیشن آ رہی ہیں یا جن کے اوپر اب دباؤ آ رہا ہے, وہ ان کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اس کو کتنا اون کریں؟ یعنی اگر جب متحدہ قومی موومنٹ کہے کہ یہ ہمیں سیاسی طور پہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یا پیپلز پارٹی اگر یہ کہے کہ ہماری قیادت کو وکٹمائز, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو انٹیریئر سندھ اور شہری سندھ کتنا اون کر رہا ہے ان دونوں نقطۂ نظر کو؟
دیکھیں اسد, اس وقت جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, اس میں پیپلز پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو, وہ اس وقت جو بھی صورتحال فیس کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہی جو اعمال تھے وہ اس کے نتیجہ ہیں. پبلک جانتی ہے, دس از ناؤ اوپن سیکرٹ, سب جانتے ہیں کہ اغوا برائے تاوان, کرپشن اور کرائم کا ایک کارٹل سا بنا ہوا تھا سندھ میں, اور اس کرپشن اور کرائم کے کارٹل کے تانے بانے ان دونوں جماعتوں سے جا کے ملتے ہیں. دونوں پارٹیوں کے جو ووٹر ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں سے, جماعتوں سے.
ماجد اگر میں قطع کلامی کروں, اور چونکہ ان کا نمائندہ نہیں ہے, میں ایک کاؤنٹر کوسچن کی صورت میں ان کا نقطۂ نظر بھی بیان کروں. آج اگر آپ ضمنی الیکشن کرا لیں وہاں پہ, تو انہی دونوں جماعتوں میں سے ہی کسی کا امیدوار وہاں پہ کامیاب ہوگا, انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی, کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ بائے کر رہی ہے ان کے ریئیکشن, بائے نہیں کر رہی ان کے ریئیکشنس کو؟
نہیں, اس کی ایک وجہ تو دیکھیں اصل یہ ہے کہ دونوں, چاہے سندھ میں رہنے والے اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے, ان کو ایکچولی سیاسی الٹرنیٹو موجود نہیں ہے. جس وقت ان کو سیاسی الٹرنیٹو مل جائے گا, کوئی متبادل مل جائے گا, یقیناً وہ آپ کریں گے. میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, اس وقت تحریک انصاف
کے
جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جلسے بھی ہو رہے ہیں. وہاں پہ آف دی ریکارڈ میری کافی پیپلز پارٹی کے ورکر اور رہنماؤں سے بات ہوئی, وہ تمام لوگ جو موجودہ اپنی قیادت سے خائف لوگ ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح, کسی طرح انہیں متبادل مل جائے تو وہ اس کو وہ اختیار کریں اور اپنی سیاسی سروائیول تلاش کریں. کیونکہ اس وقت دونوں جو کمیونٹیز ہیں, سندھی ہوں یا اردو بولنے والے ہوں, ان کو کوئی سیاسی متبادل اویلیبل نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے تو نتائج ان دونوں کے پارٹیوں کے فیور میں ہی آئیں گے.
جی ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, یہ سیاسی متبادل کوئی ہے, کوئی پلیئر ہے, کوئی ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ, یا یہ اب تخلیق کرنا پڑے گا؟ ماجد ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, جی جی جی,
تو یہ ایک سندھ کے اندر جو ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ متبادل کا سوچ رہے ہیں, کہ آپ جس طریقے سے عمران خان کے امیدواروں نے کراچی کے اندر, اور جو کہ متحدہ کا گھر سمجھا جاتا ہے, کہ وہاں پہ 40,000, 50,000, 30,000 ووٹ لے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ابھی تک جو ایک خوف کی فضا ہے وہ موجود ہے. جب یہ خوف کی فضا ختم ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک آزاد ذہن کے ساتھ, اور کراچی کے لوگوں سے میں زیادہ کسی کو باشعور نہیں سمجھتا, ان سے زیادہ مڈل کلاس میں لوگ نہیں ہیں, متوسط طبقے میں نہیں ہیں, اور باشعور لوگ ہیں, لیکن ان کو ایک طریقے سے دونوں جانب سے دبایا گیا ہے, وہ اتنا دبے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں. جب یہ خوف کے بادل منڈلائیں گے تو آپ ایک مختلف قسم کا سیاسی معاشرہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر بنتا ہوا پائیں گے. میں ماجد صدیقی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے, کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرتی ہیں تو ان کی اس کی وجہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کے لنکس ہیں جو لوگ جرائم پیشہ ہیں اور کرپشن میں ملوث ہیں, کہ سندھ کی اکانومی کو تباہ کیا ہے, ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے, تو سارا معاشرہ سارا پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے.
جی ماجد یہ بتائیے گا اگر یہ دونوں پولیٹیکل فورسز, جی ہاں اگر ان دونوں پولیٹیکل فورسز,
لیکن جب آپ نے کہا کہ خلا ہو رہا ہے ان سے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سندھ کی سیاست ختم ہو جائیں گی, لیکن پھر اس طریقے سے مٹیں گے کہ پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے.
ماجد صاحب دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ایک نیا, آپ یہ کہنا چاہیے کہ فیول یا انجیکٹ کر رہی ہے ایک جوش جذبہ اپنی پارٹی کے اندر, اور دوسری طرف اگر متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت میں بھی ممکنہ کوئی رد و بدل ہوتا ہے جس کے بہت سارے انالیسز ہوتے ہیں, تو کیا یہ دونوں پارٹیوں کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں اور وہ خود بھی اس کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں اور ریسٹرکچر کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کو؟
دیکھیں اس وقت دونوں جماعتوں کو جو چیلنج درپیش ہے یہ ان کے لیے ایک اپرچونیٹی بھی ہے میری نظر میں. یہ اگر اپنی طرز سیاست کو چینج کریں تو یہ دونوں پارٹیاں اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے اپنا اچھا مثبت رول پلے کر سکتی ہیں, ان کے روٹس ہیں پبلک میں. جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی, وہ ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے جن کے خلاف ایکچولی عوام میں بہت شکایتیں ہیں, اور وہ یقیناً مجھے اس چیز کی رپورٹنگ تو نہیں اندر کی معلوم کہ وہاں جب وہ اپنی پپو کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا دوسرے رہنماؤں کے ساتھ جب لوکل ورکروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تو کیا وہاں شکایات درج ہوتی ہیں, لیکن عوام میں بہت شکایات ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کو ایکچولی نئی قیادت کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا, اور بلاول بھٹو زرداری کو وہ تمام شکایت کا ازالہ کرنا پڑے گا. اس وقت آپ دیکھیں سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ابھی 2.5 سال موجود ہیں. ان 2.5 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال وہ جو شکایت ہے ان کا ازالہ کرنا پڑے گا, لوگوں کو سرو کرنا پڑے گا. لکیلی جو سندھ جو پیپلز پارٹی کا جو اسینشل ووٹر ہے اسد, وہ زیادہ کچھ نہیں مانگتا, وہ کہتا ہے کہ اسے اسکول دیا جائے, ایک چھوٹا سا اسپتال دیا جائے, سڑک دی جائے اور ان کے بچے کو روزگار دیا جائے. یہ تمام جو مطالبات ہیں یہ سارے کے سارے مطالبات پیپلز پارٹی بآسانی جو ہے اس یہ ان کے مسائل حل کر سکتی ہے. تو نئی طرز سیاست کرنے کی ضرورت ہے, نیا ایک بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان ہے, تو نوجوان قیادت کو آگے لایا جائے اور ایک ایسی قیادت کو آگے لایا جائے جو سنسیئر ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو اور اپنے صوبے کو اور پاکستان کو جو سرو کرنا چاہتی ہو. یہ کرپٹ اور جو کرائم سے وابستہ جو افراد ہیں
اگر لیبل دیں تو پھر ان کو
یہ بلاول بھٹو زرداری قیادت میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے.
ڈاکٹر صاحب اس کو سم اپ کیجیے گا, اگر متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت ڈرائیونگ سیٹ تبدیل ہوتی ہے یا پھر ان کا طرز سیاست تبدیل ہوتا ہے, تو وہ بظاہر یہ جو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے وہ واپس اس کو ریگین کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جب تک کہ ایک متبادل واضح طور پر سامنے نہیں کھلتا, یہ اگلے یا دوسرے الیکشن میں یہ واضح ہو جائے گا کراچی میں, لیکن اس سے پہلے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو اپنا طرز سیاست اور طرز حکومت تبدیل کرنا پڑے گا, اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک کہ وہاں کی وہ اپنی قیادت کو تبدیل نہ کریں. موجودہ قیادت ایم کیو ایم کی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, وہ ایک خاص قسم کے لوگوں سے وابستہ ہے, اور جب تک وہ وابستگی برقرار ہے اس وقت تک ان کے اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی. اندر سے جب تک تبدیلی ان جماعتوں میں نہیں آئے گی تب تک یہ میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہو سکیں گے. ان کے خلاف جو متبادل ہیں, کبھی وہ فنکشنل لیگ کی صورت میں, کبھی مسلم لیگ نون کی صورت میں, تحریک انصاف, جماعت اسلامی, یہ سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں, کبھی مل بھی سکتے ہیں, فرنٹ بھی بن سکتا ہے. تو وہ اس طاقت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ مزاحمت کا یا متبادل جو راستے نکلیں گے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ان کے لیے ناگزیر ہے اندر سے تبدیلی, کون لائے گا یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. جب تک کہ الطاف حسین صاحب پارٹی کے کنٹرول میں ہے اور ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ متحدہ چل سکتی ہے, وہ پارٹی کے لیے ناگزیر ہیں. کیا وہ پارٹی کا رخ تبدیل کریں گے یہ ان کی ضوابط پر ہے. زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کو کارنر کیا جا سکتا ہے, لیکن الطاف حسین صاحب کو کبھی بھی کارنر نہیں کیا جا سکتا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ماجد صدیقی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال پہ. میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجمیر الگل ان کے ساتھ گل رخ موجود ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے سعودی فرماروا، ان کا واشنگٹن کا دورہ، آج صدر باراک اوباما کے ساتھ ان کی ملاقات ہے اور یہ ملاقات بڑے کریٹیکل ٹائم میں ہو رہی ہے جب وہاں پہ یمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ وہ ان کی ایک متحدہ یا اتحاد کے نتیجے میں ایران کے حمایت یافتہ ہوتی باغیوں ان کو پسپائی کا سامنا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایران کے جوہری معاملے پہ جو ڈیل ہوئی، جو معاہدہ ہوا، اس پہ اختلافات بھی پائے جاتے رہی ہیں. شام کے اندر صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ میں بہت سارے ممالک کے اندر جو ایک شورش کسی صورتحال نظر آتی ہے، اس پہ بھی سعودی عرب ایک اہم پلیئر ہے اور امریکہ کے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر سٹیکس ہیں اور دونوں ملک دونوں ایک دوسرے کو اپنا اہم اتحادی خیال کرتے ہیں. یہ دورہ ان حالات میں کتنا اہم ہے اور سعودی شاہ کا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے، اس پہ ہم انالیسز لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم خاص طور پہ ذکر کریں گے شام سے خاص طور پہ ہونے والی جو ہجرتیں ہیں وہ کیا کیا المیہ جنم دے رہی ہیں اور یورپ کے لیے کتنے دباؤ بڑھ رہے ہیں تارکین وطن کے، اور معاشی ہوں یا وہ سماجی ہوں یا انسانی بحران ہوں، اس کو حل کرنے کے لیے دنیا کو کیا کرنا ہوگا. پہلے بات ہم کریں گے سعودی شاہ کے دورہ امریکہ پہ، دورہ واشنگٹن پہ، اور اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر فیضان حق صاحب، وابستہ ہیں بفلو یونیورسٹی کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کریں گے سراج باب صاحب، سینئر ایڈیٹر عرب نیوز، اور خالد حمید فاروقی صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پولینڈ سے، اور وہ ہمیں بریف کریں گے وہاں پہ امیگریشن کی صورتحال کے بارے میں جو یورپی ممالک کا رد عمل آ رہا ہے، پولینڈ کا خاص طور پہ جو وہاں پہ رد عمل سامنے آیا ہے آج، اس کا بھی ہم ان سے انفارمیشن بھی لیں گے اور انالیسز بھی لیں گے. فیضان حق صاحب بفلو یونیورسٹی میں وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گہری نظر رکھتے ہیں امریکہ اور مسلم دنیا کے آپس میں تعلقات، یہ ان کے موضوع کا حصہ بھی ہے. عراق، یمن اور شام میں لڑائی جو ہے اس تناظر میں اس دورے کو ہم انالائز کرنے جا رہی ہیں، سعودی فرما روا کا دورہ واشنگٹن. فیضان حق صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. جی فیضان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں جوائن کیا ہے. سعودی فرما روا شاہ سلمان، ان کا واشنگٹن کا دورہ، صدر باراک اوباما کے ساتھ ملاقات، اور ایک پس منظر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کتنا اہم ہے ان حالات میں یہ دورہ؟
جی سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ سلام سے ایمان میں رکھے. اصل میں یہ دورہ جو ہے ان کا بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ اوباما نے گلف اسٹیٹس کی کانفرنس بلائی تھی اس میں جو یہ فرما روا تھے سعودی عرب کے، یہ شامل نہیں ہوئے تھے
جی.
اور سعودی عرب چاہتا تھا کہ اس کو پراپر پروٹوکال دی جائے اور اس کا جو اسٹیٹس ہے یا اس کا جو اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر ہونا چاہیے. اس لیے ایک علیحدہ دورہ جو ہے اس کا پروگرام بنایا گیا تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچے ہیں امریکہ
جی.
اس میں سعودی عرب جو ہے اس کے بڑے واضح قسم کے تحفظات ہیں ایران کے ساتھ تعلقات میں اس کے سلسلے میں امریکہ کے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کی در اندازی جو ہے مشرق وسطی میں
جی.
سعودی عرب کے مطابق بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. نمبر دو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ یورپین یا ویسٹرن پاور جو ہیں وہ ایران ورسز سعودی عرب کی گیم نہ کھیلیں جس سے سعودی عرب جو ہے وہ لوز آؤٹ کرے یا وہ ہار جائے یا اس کو زیادہ چیزیں دینی پڑے کنسیشنز کے طور پہ. اور جو تیسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے، جہاں تک یہ میرا اندازہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو دو چیزیں جو بہت اہمیت کی حامل ڈسکس ہوں گی، ایک تو سیریا کے حوالے سے بات چیت ہوگی
جی.
اور دوسری جو بات چیت ہے وہ یمن کے حوالے سے ہوگی. اور اس میں میری پریڈکشن یہ ہے، جہاں تک میرے سورسز ہیں، میرے ذرائع ہیں، تو اس میری پریڈکشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اسد جو ہے ان کو جانا پڑے گا، ان کی حکومت کو وہ کمپرومائز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر مشرق وسطی میں کسی قسم کا پائیدار امن جو ہے وہ ممکن نہیں.
صحیح، اب اس کو اگر ہم لنک کریں جو ہمارے اسی موضوع کا دوسرا حصہ بھی ہے، پریزیڈنٹ اسد کے لیے مشکل حالات اس سینس میں پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد ہے، تقریباً آدھا سیریا نقل مکانی کر چکا ہے یا اپنے گھروں سے محروم ہے، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے 3 سالہ بچے کی تصویر کا سامنے آنا، اعلان ان کا کردی کی، ان کی پکچر یا ان کی ویڈیوز، اس نے ایک انتہائی کرب کی اور کیفیت پیدا کر دی ہے ویسٹ میں خاص طور پہ، پوری دنیا میں. تو اس کے بعد بھی یقیناً بہت زیادہ دباؤ بڑھے ہوں گے صدر اسد کی حکومت پہ، کہ الٹیمیٹلی تو ان ملکوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ انہیں ترک وطن کی ضرورت پیش نہ آئے، یا اگر آئے تو لیگل چینلز کے ذریعے لوگ جائیں، لوگ اپنا سب جی ہاں
جی جی اسد صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ پریشر بڑھ گیا ہے بلکہ یہ پریشر جو ہے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی جو ہے ایران پر بھی بڑھ چکا ہے, کیونکہ ایران کی حکومت جو ہے ان کا جو بیکنگ ہے پریزیڈنٹ اسد کی وہ ایک انتہائی غیر انسانی فیل ہے. اس سے زیادہ اور الفاظ استعمال کرنے جو ہیں وہ ناممکن ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح جو سعودی عرب کی حکومت نے جو بومنگ کی ہے یمن میں اور وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی بربریت کا ثبوت ہے. تو ایران اور سعودی عرب کی یہ جو گیم ہے اس کو ایک اینڈ پہ پہنچنا ہے, اور ایران پر بہت زیادہ پریشر بڑھ چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ یورپین جو پاورز ہیں, مغربی طاقتیں جو ہیں, اور امریکہ خاص طور پہ بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب یورپین جو ہیں وہ بھی امریکہ کی تائید کریں گے کہ اسد وہ کہتے ہیں نا کہ اسد ہیز ٹو گو.
جی
اسد اور اسد کی حکومت
کیا اس کے لیے سفارتی ذرائع استعمال ہوں گے, دباؤ استعمال ہوگا, یا کوئی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک متحدہ محاذ بن سکتا ہے جو فوجی آپشن بھی استعمال کر سکتا ہے؟
اس میں میرے خیال میں فوجی آپشن کا پریشر قائم رہے گا, ترکی اپنا پریشر بڑھائے گا, اور میرا خیال ہے کہ جو رشیا ہے وہ بروکر کے طور پہ گرنٹر کے طور پہ آئے گا سامنے, اور ہو سکتا ہے کہ بشار الاسد یا تو رشیا چلے جائیں یا پھر ان کو ایران میں پناہ دے دی جائے یا ایسا کوئی معاملہ کیا جائے, کوئی پاور شیئرنگ ایسے ہو کہ ان کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ جو ہے تاکہ وہ ان کی بہت زیادہ بےزتی نہ ہو, اور اس سے زیادہ بےزتی کیا ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ان کی بےزتی کا معیار شاید مختلف ہو.
جی فیضان صاحب, ہم اسی شام کے کرائسس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوئے, اس کو سمبلائز کیا ہے اسے ایک تصویر نے, اس 3 سالہ بچے اعلان کردی کی جو ترکی کے ساحلوں پہ ملتا ہے, اور اس کی تصویر پر اتنی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیشنل چینلز کے اوپر, کہ ایک کوہرام سا اس وقت نظر آتا ہے. یورپ اس پہ بہت دکھی ہے, گرویدہ ہے, امریکہ کے اندر امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس پہ انتہائی دکھ کا اظہار کیا ہے. شاید ہی کوئی ایسا شخص یا فرد ہو جس نے وہ تصویر دیکھی ہو اور اس نے خون کے آنسو نہ روئے ہوں. اس پہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہوا یقیناً صدر اسد کی حکومت پہ تو ہے ہی ہے, لیکن یورپ جو ہے جو کہ تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کو روکنا اس کا ایک جنرل حق بھی بنتا ہوگا, وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ اقوام متحدہ تو ان ملکوں پہ اب یہ فوکس کر رہا ہے, زور دے رہا ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم از کم 20 لاکھ کا 2 لاکھ تارکین وطن کو جگہ دینے کی بات ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کے آفیشلس اس پہ امپریس کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یورپ کے مختلف ملکوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ خالد حمید فاروقی صاحب ہیں, اس وقت پولینڈ میں موجود ہیں, اور پولینڈ کے ایک جو گورنر ہیں ان کا ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر توجہ بھی دی جائے جو تارکین وطن ہیں, لیکن اس بات پہ بھی فوکس بہت ہونا چاہیے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, وجوہات میں پھر وہ سیریا کی طرف فوکس چلا جائے گا. خالد فاروقی صاحب, یورپی ممالک ان پہ انسانی اخلاقی دباؤ کتنا بڑھ رہا ہے, اور ان کی اپنی معاشی مجبوریاں کیا ہیں تارکین وطن کے حوالے سے؟
ڈیفینیٹلی یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے یورپ خود معاشی بحران کا شکار ہے, جو خاص طور پہ جنوبی یورپ کے جو ممالک ہیں, گریس جس میں سر فہرست ہے, بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے, اتنا بڑا ڈیٹ کرائسس یہاں چل رہا ہے, ایک طرح سے بینکرپسی کی طرف وہ ملک جا رہا ہے, اور جنوب سے ہی جو ہے وہ تارکین وطن یا جو ریفیوجیز ہیں اور جنگوں کے ستائے ہوئے ملکوں سے وہاں سے بھاگ رہے ہیں اپنی جان کے تحفظ کے لیے, وہ انہی ملکوں سے خاص طور پہ جنوب کے اٹلی اور یونان اور اسپین, انہی ملکوں کے ساحلوں پر آ کے اترتے ہیں جہاں کشتیاں ڈوب رہی ہیں, جہاں پر لوگ کسی طریقے سے تحفظ کی تلاش میں ہیں. اور اس قسم کی جو المیاتی تصاویر آپ نے دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ یہ بچے کی ساحل پر جو وہ سمندر اس کو بہا کے لے کر آیا, اور جس طرح سے وہ تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے, اس سے یقیناً ایک سمپتھی کی, ایک ہمدردی کی لہر ضرور آئی ہے یورپ میں. اور خاص طور پر اس تصویر سے قبل ہی اینجلا مرکل نے جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ سیرین اور عراقی ریفیوجیز کے لیے اپنے گھر کھولنے چاہیے, اور جرمنی بھی اس قسم کے بحران کا ماضی میں شکار رہا ہے, اور یورپین خود اس قسم کے بحران کا شکار رہے ہیں, تو ہمیں ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جسے ایک مضبوط انہوں نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے یورپ میں فرق لانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں زمین پر ایسی کوئی اتنی بڑی سمپتھی نظر نہیں آ رہی جتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ یورپ میں جو رائٹ ونگ ہے وہ خاص طور پر یہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے خلاف خاصا نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور یہ پروپیگنڈا خاصا شدید ہے اور یہ بہت عرصے سے جاری ہے. تو اس کو وہ جو ایک ذہن بن چکا ہے اسائلم سیکرز کے خلاف اور مہاجروں کے خلاف جو ایجنٹ کر رہے ہیں اس طرف, اس کو اس پر جو ہے لوگوں کو کنوینس کرنا خاص طور پر ہمدردی کے لیے.
خالد فاروقی صاحب, ایک اور میں رپورٹ دیکھ رہا تھا,
لیکن تھوڑا بہت تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے.
جی فاروقی صاحب, ایک اور رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے کہ ایک تو خیر یہ انسانی بحران, انسانی المیے اور حالات کے ستائے لوگ ہیں, لیکن دوسری طرف جو باقاعدہ نیٹ ورکس ہیں ہیومن اسمگلنگ کے اندر انوالو ہیں, وہ بھی اسی طرح کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستانی فیملی وہ بھی اسی طرح کے المیے کا شکار ہوئی. یقیناً پاکستان کے جس علاقے سے وہاں پہ آ رہے تھے وہ لوگ, ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں تھا, لیکن وہ اسی سیریا کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے جا رہے تھے. تو یہ فیکٹر بھی یا یہ ایلیمنٹ بھی تو سامنے ہے ایڈمنسٹریشنز کے, ان کی کیا کہنا چاہیے کہ مجبوریاں بننی ہیں کہ وہ کس حوالے سے چیزوں کو دیکھیں یا انگیج کریں.
ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسمگلروں کا گروہ بہت زیادہ سرگرم ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح کی سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں ماضی میں بھی کیے, ان اسمگلروں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں, پکڑا بھی گیا ہے, انہیں روکنے کی بھی کوشش کی ہے, یہ لیکن یہ جو اس وقت جو ایک ٹائڈ ہے سیرین ریفیوجیز کی عراق سے, کتاب حال ملکوں سے, لیبیا سے اور دوسرے ملکوں سے جو لوگ آ رہے ہیں, وہ یقیناً جو ہے وہ اس خارجہ پالیسی کا شکار ہوئے ہیں جو خارجہ پالیسی مغرب نے سیریا میں روا رکھی ہے, عراق میں روا رکھی ہے, یا مشرق وسطی میں روا رکھی ہے. تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ان حالات کا جو سیریا میں آج شام میں لوگ جن کا سامنا کر رہے ہیں, یا عراق میں کر رہے ہیں, یا مشرق وسطی میں, ایک طرح سے براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر مغرب اس کا ذمہ دار ہے. اور یہی مرکل نے کہا ہے کہ حالانکہ جرمنی نے سیریا اور عراق کی وار میں حصہ نہیں لیا, لیکن جو اس وقت جو ہے ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے یورپ کی, کیونکہ یورپ کے بہت سارے ملک اس میں شامل رہے. جیسے آپ نے پولینڈ کے سیاسی رہنما کے بیان کو دہرایا کہ ہمیں ان کی وجوہات پر غور نہ کرنا چاہیے, تو وجوہات یہی ہیں کہ پولینڈ مجموعی طور پر امریکہ کی سربراہی میں اور برطانیہ کی سربراہی میں سیریا میں مداخلت کا, عراق میں مداخلت کا ذمہ دار ہے, وہاں ان کے ٹروپس رہے ہیں, وہاں جنگیں ہوئی ہیں, اسی طرح افغانستان میں جو بھی تباہ حال ملک ہیں. تو یہ ایک طرح سے یہی کہ فورن پالیسی کو درست کیا جائے اور دوسروں کے ملکوں میں اس طرح کی مداخلت نہ کیا جائے جس سے مجبور ہو کر لوگ بھاگیں اور ان کے ملک تباہ ہو جائیں. یہی سوچنے کی بات ہے کہ اس,
لیکن اب تو یہ حالات تو مداخلت میں مجبور کر رہے ہیں فیضان نک صاحب, یہ جو حالات ہیں یہ تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کو فکس کریں. وہاں پہ داعش پینیٹریٹ کر رہی ہے القاعدہ کے وہاں پہ, اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, خاص طور پہ شام میں یا مشرق وسطی کے بہت سارے ممالک میں. تو یہاں تو بہت بڑا رول بنتا نظر آ رہا ہے, سیاسی بھی اور فوجی بھی, پوری دنیا کا.
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے اس کو ایڈریس نہ کیا گیا پراپر طریقے سے, تو یہ جو مشرق وسطی جس کو ہم جانتے ہیں وہ ایسے نہیں رہے گا. اور یہ جو سعودی عرب کے جو فرما روا جو بادشاہ ہیں ان کا جو وزٹ ہے یہاں کا وہ اسی معاملے کی کڑی ہے, کیونکہ اگر یہ راستہ نہیں نکالا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطی جیسے ہم اس کو جانتے تھے اس کو ہمیں خدا حافظ کہنا پڑے گا, اور جتنی بھی سٹیبل بیلنسز وہاں پر ابھی کریٹ کیے ہیں یا ہوئے ہیں وہ سب ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے اور ایک کیوٹک سچویشن پیدا ہو جائے گا. اور اس جی میں ایک وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ان کے, یہ جو ہمارا جو آپ کی جس تصویر کا ذکر کر رہے ہیں تو ہے کہ ساحل پہ تماشائی ہر ڈوبنے والے کا, افسوس تو کرتے ہیں امداد
کرنے کی بھی بات یقیناً ہونی چاہیے. امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مزید کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے, یا وہ جو سیرین ریفیوجیز ہیں ان کے لیے امداد میں اضافہ کیا جائے. اس پہ آپ اس کو سم اپ کیجیے گا ان ریمارکس کے ساتھ کہ اس تصویر نے کیا میسج کمیونیکیٹ کیا ہے اور کیا حساسیت پیدا ہو رہی ہے, اور امریکہ کے اندر کیا آپ کو ایک ریئیکشن نظر آیا ہے عوامی سطح پہ؟
جی امریکہ میں یہ بات ظاہر ہے یہ لوگوں کو ضمیر سے جوڑ دینے والی تصویر ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ چیز کا خاتمہ ہو. اس سے یقیناً فی الحال اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیرین مہاجرین ہیں ان کی مدد ہوگی, ان کے لیے نرمی کا رویہ برتا جائے گا, लेकिन इस चीज को सस्टेन करना पब्लिक सफेयर में वो बहुत मुश्किल काम होगा, और जब तक ये प्रेशर कायम हो सकता है इसको रखना चाहिए, जिसको हम इस्तेमाल कर सकें सीरिया में पायदार अमन की कोशिशों को ज्यादा बढ़ाने के लिए।
भारत, आपके इस एनालिसिस और खालिद फारूकी साहब के एनालिसिस और उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने इस जुमले के साथ या अपने सवाल के साथ प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे कि मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पे जो वेस्ट के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ जो जज्बात पाए जाते हैं, वो तस्वीर के इस रुख को भी सामने रखें कि जब अपने ही रियासतों के अंदर, मुल्कों के अंदर यह इंतशार पैदा होता है तो नज़रें अमेरिका और यूरोप की जानिब ही होती हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम मेरल गिल और गुलरुख उनके साथ मौजूद हैं। कीथ होम्स और जैक्सन विर्स हमारे इंजीनियर्स हैं। असद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।